خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه ای نداریم. نه، به عکس، ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی ناظرین، بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا. اس سلسلے کی دوسری قسط کے حوالے سے، کہ جو نظریہ انتظار ظہور کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ جو رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کی ایک اچھی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، اور کہ جس میں ہم نے کل والی قسط میں کتاب کا تھوڑا سا مختصر تعارف اور فرج کے مفہوم اور اس کی تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ وضاحت پیش کی. آج جیسے کہ ہمارا موضوع ظہور امام زمانہ اور ان کے انتظار کے حوالے سے، انتظار فرج کے حوالے سے، تو جیسے کہ کل ہم نے فرج کے موضوع پہ بحث کی، آج ہم انتظار کے مفہوم کو واضح کریں گے کہ یہ انتظار کا مفہوم کیا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہے، کیا یہ انتظار کا پہلو اتنا ہی سادہ ہے کہ جتنا ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اب تک سمجھتے آئے ہیں، یا نہیں اس انتظار کے پہلو کے اندر ایک وسیع مفہوم چھپا ہوا ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں مطالعہ اور معارف حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے عملی اقدامات بھی کچھ ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہمیں اور مومنین کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے سب سے پہلے رہبر انقلاب انتظار کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ انتظار کی تعریف کیا ہے. ان کی نگاہ میں انتظار سے مراد ہے آمادہ باش، یعنی آمادہ رہنا انسان کا. انتظار دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا ایک تو یہ کہ انسان بے صبری اور بے آرامی کے اندر انتظار کرے، چیخے چلائے اور اس سے وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جس چیز کا وہ انتظار کر رہا ہے، جس حقیقت کا وہ منتظر ہے، وہ اس کے حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ اکثر و بیشتر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اور اس سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیتا ہے. اگر انسان اس رویے کو اپناتا ہے تو اس کے یہ نقصانات ہیں. بلکہ رہبر موضوع ہمارے انتظار کا مراد ہے، انتظار سے مراد ہے آمادہ باش. اب اگر آپ جس حقیقت کے منتظر ہیں، اگر آپ نے واقعی اس کے منتظر ہیں، تو آپ آمادہ رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقیقت جب بھی آئے گی آپ اس کے حوالے سے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ آپ کے گھر یا آپ کے پاس کوئی شخص آنے والا ہے، تو آپ پہلے سے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور اپنا لباس اچھا پہن کے رکھتے ہیں، اور جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ وہ پورے کر کے رکھتے ہیں. اب وہ جب بھی آئے، اب وہ ہو سکتا ہے آنے میں اسے دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ جلدی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے تصور سے زیادہ دیر سے آئے یا زیادہ جلدی آ جائے، तो लेकिन इंसान जो मुंतजर होता है हकीकी तौर से वो आमादा बाश होता है, वो हमेशा जो है आमादा रहता है अपने वजायफ को पूरी तरह अंजाम देकर, जो है वो मुतमाइन रहता है कि मैंने अपना वजीफा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब जब भी मेरा मेहमान आएगा तो मैं आमादा होऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब उसी हालत में जो है वो अपने दूसरे काम भी उसी आमादगी की हालत में अंजाम देगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी वक्त उसका जो है मेहमान या जिसका वो मुंतजर है वो हस्ती आ जाए। लेकिन अगर हम जो है वो इस इंतज़ार का माना बेसब्री और जो है वो बेआरामी में रखें तो आप ये देख सकते हैं कि कितने हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मेहमान ज़्यादा देर से आएगा तो वो हम जो है इंसान जो है बेसब्रा होके अपना ताल्लुक उससे तोड़ लेगा, बल्कि उससे जो है वो रंजीदा खातिर हो जाएगा और इसी तरह अपने आप को उस किसी और चीज़ में मशगूल कर लेगा। या नहीं, अगर वो मेहमान जल्दी आ जाए या जिसका मुंतजर है वो जिस जल्दी आ जाए तो आपने अपना सारा वक्त जो था वो बेआरामी में और रंजिदा खातिर होके आपने गुजार दिया, आपने बेआरामी में और जो है बेसब्री में गुजारा, आप अपनी अमादगी भी नहीं कर पाए। तो लिहाजा इंतज़ार रहबर मौज़म यहाँ माना जो बयान कर रहे हैं कि इंतज़ार का मुराद है आमादा वाश, आप हमेशा आमादा रहें और ये हकीकी मुंतजर की जो है वो पहचान है कि इमाम ज़माना के इंतज़ार के लिए वो हर लहजा जो है वो मुंतजर रहता है। अब चाहे कल ज़हूर हो जाए, अब चाहे अगले लहजे ज़हूर हो जाए, चाहे 1000 साल बाद ज़हूर हो जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अपनी अमादगी पूरी करके रखता है और इसी अमादगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी को गुजारता है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी आमादा रहना है। अब ज़हूर कब होना है और इमाम ने कब आना है इसका किसी को मालूम नहीं, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, जैसे कि अर्ज़ से पहले, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारी ज़िम्मेदारी है हम वक्त आमादगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि नहीं अभी तो आने में देर है, हम थोड़ा सा जो है आराम कर लें, हम थोड़ा सा सुस्ता लें, हम थोड़ा सा दूसरे कामों की तरफ तवज्जो कर लें, इमाम के आने में तो देर है। नहीं, किसी को नहीं मालूम कि इमाम ज़माना कब तशरीफ़ लाएंगे और अगर जब वो तशरीफ़ लाएंगे उसी वक्त से इंसान मोमिन की जो है संगीन जिम्मेदारियां और वज़ाइफ उसके ऊपर लागू हो जाएंगे, और जो शख्स आमादा नहीं होगा पहले से, उसने अपनी आमादगी पहले से नहीं की होगी, तो वो यकीनन उसके पैर जो है उस संगीन मसाइल में और उस पेचीदा हालात में ज़रूर लड़खड़ा जाएंगे। इसीलिए रहबर मोहतरम यहाँ पर ज़्यारत आले यासीन का हवाला देते हैं, जो इमाम ज़माना के हवाले से खूबसूरत जो है वो ज़्यारत मफातीहुल जनान में भी मौजूद है। इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा जो है उसका ज़रूर जो है वो उसकी तिलावत करें। इसी तरह उसमें इमाम फरमाते हैं इमाम ज़माना को मुखातिब करते हुए कि ए इमाम ज़माना नुसरती लकुम मुअद्दा, के मेरी नुसरत आपके लिए हम वक्त आमादा है, मेरी नुसरत आपके सामने आपकी आपकी खिदमत में हाजिर है, और मवद्दती लकुम खालिसा, यानी मेरी नुसरत आपके लिए आमादा है और मेरी मवद्दत मेरी मोहब्बत भी जो है वो आपके लिए खालिस है। यानी क्या, सिर्फ मोहब्बत नहीं है इंतज़ार, इंतज़ार सिर्फ जो है वो अकीदत का इजहार नहीं है, सिर्फ जश्न और मसाइब पर गिरिया करना, जश्न मनाना और वाह वाह करना और मसाइब पर गिरिया नहीं है, बल्कि नुसरत भी पेश करना है कि जो इंसान नुसरत पेश करता है वही हकीकी तौर से हकदार है कि वो अपनी मवद्दत का भी जो है इमाम ज़माना को वास्ता दे। लेकिन जो इंसान आमादा नहीं है, नुसरत नहीं कर रहा, जो इंसान अपने ज़माने के इमाम के लिए अपने कुर्बानियाँ नहीं पेश कर रहा, वो किस तरह उनसे इजहार मवद्दत कर सकता है। लिहाजा क्योंकि मवद्दत के भी लवाजमात हैं, उनमें से एक लवाजम ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे इश्क रखते हैं, जिसके लिए अपनी जान निछावर करते हैं, उसके लिए आप कुर्बानियाँ देते हैं। और अगर इंसान मोमिन, अगर इंसान मुंतजर उसकी नुसरत आमादा नहीं है, वो हालत आमादा बाश में नहीं है, हम वक्त वो आमादा नहीं है अपने इमाम के लिए, तो यकीनन उसके मुंतजर होने पर शक किया जा सकता है और उसको चाहिए कि वो अपने आप को उतना इस मर्तबे पर लेकर आए कि वो हमेशा आमादा बाश की हालत में होगा। जैसा कि हर मुल्क की अफवाज जो होती हैं वो हमेशा आमादा बाश की हालत में होती हैं, क्यों? क्योंकि नहीं मालूम दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, दुश्मन हमेशा ताक में रहता है, कभी भी वो आपका जब देखता है कि अगर किसी मुल्क की फौज ज़रा से भी एक लहजा के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो उसमें सुस्ती कर लें, अपनी जिम्मेदारियों से एक लहजा भी जो है वो थोड़ा सा सबकदोश हो जाए, تو سبک دوش ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اگلے ہی لہجے دشمن ملک حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آمادہ باش والی صورتحال جس کو ہر ملک کی فوج بہتر طور سے سمجھتی ہے، وہی آمادہ باش والی صورتحال انتظار امام زمانہ میں ہمارے سامنے۔ یہ تھی انتظار کی مختصر اور بہترین تعریف کہ جو چند جملوں میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد رحمان معظم، جیسے کہ ہم نے کل فرج کی جب تعریف مفہوم فرج کے مفہوم کو ہم نے تعریف بیان کی تھی اور اس کے پھر مصادیق بیان کیے تھے، تو یہاں پر رحمان معظم انتظار کے مفہوم کو بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد، اب انتظار کے لوازمات کی طرف آتے ہیں کہ کیا جب ہم نے سمجھ لیا کہ انتظار کیا ہے تو اس تعریف کے ساتھ، تو اب اس تعریف کے ساتھ جو ہمیں انتظار کو سمجھائے، اس انتظار کے کیا لوازمات ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس حوالے سے وہ چند اہم ترین تقاضے جو انسان مومن کے کندھوں پر آتے ہیں اور ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو تقاضا ہے انتظار کا، لازمہ ہے انتظار کا، انتظار کی کیفیت کا منتظر کے لیے، وہ یہ کہ وہ موجودہ صورتحال جو ہے اس سے ناراضی رہے، اس کو کافی نہ سمجھے، جتنی اچھی صورتحال کیوں نہ ہو وہ اس پر راضی نہ رہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کسی صورتحال پر راضی رہے گا تو یقیناً، یعنی اس کا مطلب یہ اس نے اپنے آپ کو وہاں سیٹل کر لیا، اس سے آگے پھر اس کی پہنچ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسی مقام پر کہہ دیا کہ یہی میرا مقام ہے، یہی مقام جو ہے وہ مجھے چاہیے، اس سے آگے پھر وہ نہیں بڑھے گا، وہ اسی مقام پر جو ہے وہ اپنا ڈیرا ڈال لے گا۔ جیسے بطور مثال اب ان حالات کو جو ہے مختلف تقسیم بندی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فکری طور سے جو ہے وہ کچھ اعتقادی فکری طور سے، معرفت کے لحاظ سے، ایمانی کے لحاظ، ایمان کے لحاظ سے جو ہے وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب اس کا ایمان کامل ہے، اس سے آگے جو ہے ایمان کی راہیں کو طے نہ کرے، تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ وہ آگے بڑھتا رہے ایمان کی کیفیت میں، اور یہ انتظار کے مفہوم کا لازمہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے معرفت میں اضافہ کرتے رہے۔ منتظر امام زمانہ وہ انسان ہے کہ جو ہمیشہ اپنے ایمان میں، معرفت میں اور اعتقاد میں پختگی لے کر آتا جا رہا ہے، روز بروز اس کا جو ہے وہ آنے والا کل اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے کی روایت ہے کہ جس شخص کے دو دن ایک جیسے ہو گئے یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ جو منتظر انسان ہے وہ ہمیشہ ناراضی رہتا ہے اپنے معرفت سے، اپنے کمال سے، بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں اور روز بروز تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو پہلا عنصر ہو گیا موجودہ حالات کا، وہ کیا ہے، فکری اور اعتقادی اور ایمانی لحاظ۔ دوسرا عملی لحاظ سے جو انسان جو ہے وہ اپنے اعمال پر اور اپنے افعال پر راضی ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کے اندر عجب آ جائے گا، اس کے اندر خود پسندی آ جائے گی۔ ہمیشہ انسان یہ اپنے ذہن میں باور کرائے کہ اس کے اعمال قلیل ہیں، دعاؤں میں بھی آیا ہے کہ اے خدا ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، فقیر سمجھے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ اس کے اندر آگے اور اعمال کرنے کی جو ہے وہ تقاضا پیدا ہو اور آرزو پیدا ہو۔ جو انسان اپنے اعمال سے راضی ہو گیا یقیناً وہ اس کا ترقی کا راستہ ختم ہو جائے گا عملی لحاظ سے۔ لہٰذا خود سازی چاہیے، لہٰذا عملی طور سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک جیسے فکری اور ایمانی، اس کے علاوہ دوسرا پہلو جو ہے موجودہ صورتحال پہ راضی نہ رہنے کا، وہ عملی اپنے اعمال سے انسان راضی نہ رہے، روز بروز اس کی عبادتوں میں، اس کی سماجی فعالیتوں میں، خدمت خلق میں، اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوست و احباب کے حوالے سے جو ہے اس کی اعمال اور اس کی عبادات میں اضافہ ہوتا رہے، اسی طرح اس کے سجدوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اس کی نمازوں میں بھی اضافہ، اس کی دعاؤں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پہلو ہے موجودہ صورتحال پر راضی نہ رہنے کا، وہ سیاسی پہلو ہے۔ یعنی کیا؟ انسان اس دور کی سیاسی حالات پر کبھی راضی نہ رہے، ہمیشہ بہتری کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ جو انسان کسی بھی دور پر راضی ہو گیا، یقیناً اس کا مطلب یہ کہ اس نے پھر امام زمانہ کے دور کے حوالے سے اپنی تگود کم کر دی۔ وہ اس کو وہ یہ سمجھا، وہ یہ دھوکہ کھا گیا کہ یہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس کی مطلوبہ صورتحال ہے، انسان کے لیے مطلوبہ صورتحال ہے نہیں، ابھی ظہور ہی وہ حقیقی صورتحال ہے کہ جو انسان کی حقیقت کے لائق ہے، انسان جس کا اہل ہے۔ اس سے پہلے جو بھی سیاسی صورتحال ہے وہ انسان کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر روز انسان یہ تگ و دو رکھے کہ سیاسی طور سے، سماجی طور سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری سماج کی سیاسی باغ دوڑ برے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سماج کی باغ دوڑ غیر اہل لوگوں میں حاصل کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پورا کا پورا معاشرہ بجائے اس کے کہ وہ امام زمانہ کی طرف حرکت کرے گا، بلکہ برعکس وہ شیطان کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تقاضا کیا گیا کہ انسان ہمیشہ، اسی لیے انتظار کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ انسان ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی جو ہے وہ ناراضی رہے، روز بروز اپنے سماج کی سیاسی حالات میں جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے حوالے سے فعالیت انجام دیتا رہے تاکہ وہ منتظروں کی صفوں میں شمار ہو سکے۔ دوسرا جو لازمہ ہے انتظار کا وہ یہ کہ ظہور کے واقع ہونے پر یقین رکھنا، کہ انسان کو یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اس کا مقصد حاصل ہوگا، جس مقصد کے وہ پیچھے ہے وہ مقصد اسے حاصل ہوگا۔ جب بھی انسان کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کوئی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو اپنے مقصد پر یقین نہ ہو تو وہ اس کی اسٹرگل ہمیشہ جو ہے وہ سستی کا شکار رہتی ہے، کمزوری کا شکار رہتی ہے، ناپختگی کا شکار رہتی ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو اس کو اپنے ہدف میں، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انتظار کا تقاضا یہ کہ اس کو ظہور کے واقع ہونے میں اور ظہور اور آسانی ان سب بشریت کے سعادت کو پہنچنے پر یقین ہو کہ واقع ہمارا امام آئے گا اور ہمیں سعادت تک پہنچائے گا، ہمیں اس اہل مقام تک پہنچائے گا کہ جس کی انسانیت اور انسانی معاشرہ جس کا اہل ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ انسان اس پر یقین رکھے کہ جس انسان کو یقین نہیں ہوتا تو وہ انسان کیا ہوتے ہیں، پھر وہ سست پڑ جاتے ہیں، وہ شک و تردید میں مبتلا رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں، ان کی صراط مستقیم پر ان کے جو راستہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزوری سے طے کر پاتے ہیں، ہر روز ان کا موقف بدلتا رہتا ہے، ہر روز ان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، ہر روز جو ہے وہ ایک نئی رنگ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یقین کامل ہونا ضروری ہے انتظار کے تقاضوں میں سے۔ انسان منتظر کے جو کنفیوز ہو، کنفیوز انسان کبھی بھی منتظر، حقیقی منتظر نہیں بن سکتا۔ حقیقی منتظر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے مقصد پر کام یقین کامل ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ پورا کا پورا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پورا اس مقصد سے وقف کر چکا ہوتا ہے۔ جب تک، کیونکہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو، جب تک منتظر انسان منتظر نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہو، ہو سکتا ہے امام زمانہ کو وہ اپنی زبان سے پکارتا ہو، لیکن حقیقی طور سے وہ ابھی منتظر کے مرحلے پر نہیں پہنچا۔ تیسرا جو تقاضا یا نقل ہو رہا ہے وہ ہے ظلم کے خاتمے کا یقین، کہ انسان کو یقین ہو کہ ظلم ختم ہوگا۔ کیونکہ جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ ظلم ختم ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ خیر کی طرف نہیں بڑھے گا، کبھی بھی وہ ظلم کے خاتمے میں جو ہے وہ عملی اقدامات جو ہے وہ انجام نہیں دے گا، وہ ہمیشہ وہ ظلم کے سامنے تسلیم ہو جائے گا۔ جیسے بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے وہ افراد کہ جو ظلم کو سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ظالم ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں دیہات میں بڈیرے ہوتے ہیں اور وہ کتنی رعایا کو اپنے مظلوم بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو امید، وہاں کے لوگوں پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی نسل در نسل جو ہے یہ ہمارے ارباب اختیار ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس لیے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں اس کے آگے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک دو عالمی طاقتیں ہیں، بہت سارے معاشرے جن کو یقین نہیں ہے کہ یہ ظلم کبھی ختم ہوگا، وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ منافقت اور خباثت کی جا رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ظلم کے آگے اپنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈکشنری میں ظلم ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان اس باور پر نہ آ جائے کہ ظلم کا خاتمہ یقینی ہے, ظلم ختم ہو کر رہے گا تو انسان منتظر نہیں بن سکتا, وہ ظلم کے خاتمے کی طرف پھر آگے نہیں بڑھے گا. جیسے ہم نے کہا کہ ظلم کا متضاد عدالت, وہ عدالت کی برقراری, عدل انصاف کی برقراری کے لیے تگ و دو نہیں کرے گا. لہذا وہ ظلم کے آگے تسلیم خم کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شیطانی قوتوں کا جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے گا, وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ شیطانی قوتوں کا لقمہ بنا دے گا. اس کے علاوہ جو چوتھا تقاضا یہاں پر جو ہے وہ رہبر معظم بیان کر رہے ہیں انتظار کا, وہ ہے امید اور حرکت. اور اس کی مثال کچھ ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے یا کسی بھور میں پھنس گئی, طوفان میں پھنس گئی ہے اور یا کچھ خرابی ہو گئی ہے ٹیکنیکل, اور کشتی والوں کو پتہ ہے کہ قریب میں کوئی ساحل نہیں ہے اور ان کا کسی ساحل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اس کشتی کے ساتھ یا ان صورتحال کے ساتھ. تو اس کشتی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ جو وہ کشتی ہے وہ مردہ لاش بن چکی ہے, لوگ زندہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی امید نہیں ہے, لوگ زندہ ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے, لوگ زندہ ہیں لیکن اس کے اندر نہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی فعالیت ہے, عملی اقدام ہے, نہ دوسروں کے بچاؤ کے لیے کوئی عملی اقدام ہے, کیونکہ سب تسلیم مرگ ہو چکے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہم لقمہ اجل بننے والے ہیں, سب ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, کون پہلے مرتا ہے کون بعد میں مرتا ہے. وہ کشتی بے تحرک کشتی ہو جائے گی, نہ ہی اس کے اندر جو ہے کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, نہ ہی اس کے اندر کوئی عمل انجام دے رہا ہوگا, سب لحظات گن رہے ہوں گے کب موت ان پر آ کر جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ساحل نہیں تھا. لیکن اگر اسی کشتی کو بتا دیا جائے کہ کچھ ہی فاصلے پر آپ کے پاس ساحل ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح اس ساحل تک پہنچ جائیں, اس خراب کشتی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, لوگوں کے اندر ایک دم زندگی آ جائے گی, لوگوں کے اندر ایک دم امیدواری آ جائے گی, وہ امید سے سرشار ہو جائیں گے. لیکن جو منتظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ نجات کے لیے متحرک رکھتا ہے, امید اس سے سرشار ہوتا ہے اور اس راہ نجات کی طرف بڑھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے, خود بھی تگ و دو کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر جو ہے وہ لے کر چلتا ہے. تو یہ چوتھا تقاضا تھا انتظار کا کہ امید اور تحرک. پانچواں جو تقاضا ہے انتظار کا وہ ہے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. انتظار کے لیے عملی اقدامات, عملی میدان میں جو ہے وہ حاضر ہونا. اگر ایک انسان منتظر انسان ہے تو وہ بیکار نہیں بیٹھتا, بلکہ یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ جس انتظار کے ہم قائل ہیں وہ انتظار بے عملی والا انتظار نہیں ہے, بلکہ ہم ایسے انتظار کے قائل ہیں کہ جو انتظار جو ہے باقاعدہ عمل ہے, کہ جس میں روایات میں جیسے کل بھی عرض ہوا کہ بول بیان فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج, اسی طرح فرمایا کہ انتظار الفرج العبادہ. روایات میں بھی انتظار فرج کو عمل سے تعریف کی گئی ہے. ایک انتظار بے عملی والا انتظار ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس آ جائے, خود اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا بلکہ وہ سستی کا شکار رہتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس آئے گی تو وہ آگے بڑھے گا. لیکن جو ایک عمل والا انتظار ہوتا ہے, جس کانسٹنٹ میں انتظار عمل کے معنی میں ہوتا ہے, تو منتظر شخص خود آگے جاتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے دکھاتا ہے. تو انتظار امام زمانہ جو ہے وہ انتظار عملی انتظار ہے, وہ انتظار یعنی عمل کے معاملے میں ہے, بے عملی کے معاملے میں نہیں ہے. رہبر معظم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ روایات میں جیسے بیان ہوا کہ وہ آ کے دنیا سے لڑیں گے, دنیا کے مراکز سے لڑیں گے, اس پیش رفتہ دنیا کا مقابلہ کریں گے جو ہر لحاظ سے لیس ہے, تاغوتی طاقتیں جو ہر لحاظ سے لیس ہے ان کا مقابلہ کریں گے. تو جو منتظر ان کا ساتھ دے گا, آیا وہ ایسا منتظر ہوگا کہ جو بے عملی والے انتظار کا معتقد ہوگا, کہ جس نے صرف بیٹھ کر انتظار کیا ہوگا قبروں کے اندر گھس کے گریہ کیا ہوگا اور نالے کیے ہوں گے امام زمانہ کے، لیکن کوئی عملی اقدامات اس نے نہیں کیا ہوگا، اس نے اپنے معاشرہ سازی نہیں کی ہوگی، اس نے لوگوں کا آمادہ نہیں کیا ہوگا، اپنے ساتھ لوگوں کا ہمراہ نہیں کیا ہوگا، لوگوں کو لیس نہیں کیا ہوگا مختلف جو ہے وسائل سے اور علوم سے اور معرفت سے. آیا ایسا انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں مقابلہ کر سکتا امام زمانہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا. بلکہ رحم الموضوع میں فرما رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کا عظیم مقصد ہے پوری دنیا سے کے مقابل کھڑے ہونا، جہاد کرنا، اس کے لیے منتظر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. فکری طور سے اسے چاہیے معرفت اور شعور و آگاہی، ایمان چاہیے اور سیاسی شعور چاہیے، اجتماعی شعور چاہیے، اور عملی طور سے اسے خود سازی چاہیے، اسے تربیت چاہیے، تزکیہ نفس چاہیے تاکہ وہ شیطانی وسوسوں کو اور خواہشات نفسانی کا شکار نہ ہو. اور فکری لحاظ سے اسے جیسے کہ بیان ہوا کہ اسے معرفت چاہیے، ایمان چاہیے تاکہ وہ خدا پر ایمان کامل، امام پر ایمان کامل رکھ سکے اور کوئی وسوسہ اس کو جو ہے اس کے راستے سے نہ ہٹا سکے. اور شعور و آگاہی چاہیے تاکہ وہ سیاسی اور اجتماعی معاملات کے اندر بصیرت کے ساتھ اقدامات کر سکے، وہ بے بصیرتی کا شکار نہ ہو جائے کوفے والوں کی طرح اور اپنے امام زمانہ کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ دے ابن زیاد اور یزید کے جھانسوں میں آ کر. اسی لیے رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک سازش جو ہے وہ کی گئی مغربی دشمن قوتوں کی طرف سے کہ انتظار کو جو ہے بے عملی کے طور سے پیش کیا گیا. کہا گیا کہ انتظار کرو، دنیا کو ظلم سے بھرنے دو تاکہ جو امام زمانہ جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ جب تک دنیا ظلم سے نہیں بھرے گی امام زمانہ ظہور نہیں کریں گے. رہبر معظم کہتے ہیں یہ مفہوم انتظار کا سازش ہے تاکہ، کیونکہ دشمن کو جو استکبار ہے، جو تاغوتی قوتیں ہیں، ان کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو بے عمل لوگ ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہیں معاشرے میں، وہ صرف بیٹھ کے اپنے آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، ان کا نہ دوسری چیزوں سے کوئی تعلق ہے، وہ صرف اپنے میں مگر رہتے ہیں اور اپنے دعاؤں میں اور اپنے گریوں میں اور خانقاہوں میں جو ہے وہ اذکار میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، لیکن اسے انہیں انسانیت کی فکر نہیں ہوتی. تو رہبر معظم فرما رہے ہیں یہ سازش کی گئی تاکہ انتظار کو حقیقی مفہوم سے جو ہے وہ لوگوں کو، منتظرین کو دور کیا جائے. کہ امام خمینی نے جب اس انتظار کا مفہوم دیا تو آپ نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی میں ایک کتنا عظیم جو ہے وہ انقلاب برپا ہوا، کتنی عظیم شہنشاہیت کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اس انتظار کے مفہوم نے. چھٹا جو تقاضا بیان ہو رہا ہے انتظار کا، وہ ہے سیاسی قدرت کا حصول. یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منتظر معاشرہ جو ہے وہ ایک تاغوتی حکومت کے ذیل میں ہو، تاغوتی ستمگروں کے ذیل میں ہو. ایسا معاشرہ منتظر معاشرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاغوتی قوتیں جس معاشرے پہ حاکم ہوتی ہیں، سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں کہ ایک معاشرہ منتظر معاشرہ نہیں بن سکتا. لوگوں کی تعلیم و تربیت کے وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اکنامک سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل ویلیوز اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کس طرح ایسا معاشرہ منتظر معاشرہ بن سکے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ منتظر معاشرہ سیاسی قدرت جو ہے وہ حاصل کرے اور اپنے امور کو خود سنبھالے تاکہ وہ اپنی نسل کی تربیت بھی کر سکے، اپنے معاشرے کی انتظار کے مفہوم کے مطابق جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جا سکے، علوم کو اس راستے پر لگا سکے، نہ کہ شیطان کے راستے پر، اپنی ٹیکنالوجی کو امام کے راستے پر لگا سکے، نہ کہ شیطانی قوتوں کے راستے پر. اسی طرح جب تک آپ کے پاس سیاسی، رہبر معظم فرما رہے ہیں ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو جب تک سیاسی قوت آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے سیاسی حوالے سے، تو کس طرح آپ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے کہ جو آپ کے منتظروں کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ آپ حقیقی منتظر بنیں، وہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ جال بچھائے ہوئے ہیں. تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے جب تک آپ کے پاس قوت نہیں آئے گی، جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں آئیں گے؟ صرف کہنے سے اور کرنے سے اور بات کرنے سے دشمن نہیں سنتا. اکثر دشمن ہوتے ہیں وہ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کو تلوار سے یا ان کو جو ہے قوت سے اور قدرت سے جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان دو پہلوؤں کی وجہ سے کہ ہم لوگ سیاسی قدرت حاصل کریں اس غیبت کے زمانے میں، تاکہ ہم حقیقی منتظر جو ہے وہ کہلا سکے. تو یہ چھ عملی تقاضے تھے اس انتظار کے مفہوم کے، کہ جو رہبر معظم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، اور وہ مفہوم تھا انتظار یعنی آمادہ باشہمہ وقت آمادگی امام زمانہ کے لیے، اور اس کی یہ چھ عملی تقاضے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے یہ عرائض آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. انشاءاللہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. انشاءاللہ کل ایک اسی کتاب کے حوالے سے اگلی بحث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.